السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 160. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے آ رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، اور بعد میں خود عیسائیوں نے ہی جو ظلم کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہ تفصیل ہم نے پڑھی تھی. انہی آیات کا کنٹینیویشن ہے، آیت نمبر 160. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا. یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں، ان کے اسی جرم کی وجہ سے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کس کس طرح سے انہوں نے جرم کیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح سے نفی کی، انکار کیا، نافرمانی کی، ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے، اللہ کے وعدوں کے خلاف ورزی کرتے رہے، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی. تو ان کے اسی جرم اور ان کے اسی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے تھے، کہ خود تو ایمان لاتے ہی نہیں تھے، الٹا دوسرے لوگ جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کے بھی دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. یہاں پر یہود کی انہیں بدکرداریوں کا سلسلہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ چل رہا ہے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا وہ جرم بیان کیا گیا ہے کہ خود ایمان نہیں لاتے ہو تو ٹھیک تھا، لیکن دوسروں کو بھی ایمان نہیں لانے دیتے ہیں، یا جو شخص ایمان لانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی راہ سے روکنا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ایسے جرم میں ملوث ہو جاتا ہے. یہ تو یہودیوں کا جرم بتایا جا رہا ہے، لیکن یہاں تھوڑی دیر رک کر ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ہم بھی تو کسی کو اللہ کی راہ سے روکنے والے تو نہیں بن رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ کچھ باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے جڑنا چاہتے ہیں، یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اتنی چھوٹی ذہنیت کے مالک ہو گئے ہیں اور ہمارے اندر سے وہ وسعت نظری چلی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو زبردستی روکتے کہ نہیں فلاں جگہ مت جاؤ، فلاں جگہ لوگ ایسے ہیں، اور ہر آرگنائزیشن کو ہم نے بدنام کر رکھا ہے، ہر آرگنائزیشن کے تعلق سے ہم نے ایسی چیزیں مشہور کر رکھی ہیں کہ لوگ اگر جانا بھی چاہتے تو ہم انہیں جانے نہیں دیتے کہ نہیں فلاں کی طرف مت جاؤ، فلاں ایسے ہیں، فلاں جماعت والے، فلاں آرگنائزیشن والے، فلاں ٹیم، فلاں انسٹیٹیوٹ، وہ ایسا اور ایسا ہے. تو یہ کیا ہے دراصل، کہ ایک شخص نیکی کی طرف ایک راہ، ایک قدم آگے بڑھانا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو روکنے والے بن گئے ہیں. بھائی کدھر بھی وہ جائے، کدھر بھی آئے، ہمیں کیا پڑی ہے؟ اگر وہ دین کی طرف آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کا ذکر وہاں ہوتا ہے اور وہاں پر وہ اس سے جڑنا چاہتا ہے، تو ہم روکنے والے کیوں بنے اس کو؟ تو اس کو جانے دیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی آخرت سنور جائے، وہاں رہتے رہتے، وہاں جاتے جاتے اسے عبادت کی عادت ہو جائے، جو ابھی فی الحال نماز کا بھی پابند نہیں ہے. اگر وہ کسی ادارے کی طرف، کسی بھی طرف وہ جاتا ہے، دینی آرگنائزیشنز کی طرف جاتا ہے، تو اس کو جانے دیں. تو یہود بھی کیا کیا کرتے تھے، جب یہ کتاب نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور مشرکین ان سے آ کر پوچھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے نہ تھے، تو یہ ان کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیتے تھے. اس جرم کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا. پھر یہ ان کی بدبختی اتنی زیادہ بڑھی اور یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ تا قیامت تک یہودی یہ جرم کرتے رہیں گے اور ان پر یہ بدبختی مسلط رہے گی، کیونکہ مقدر ہو چکی ہے ان کے لیے بدبختی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ مغضوب علیہم، وہ ایسی قوم ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جو آج کے نظریات ہیں اس کے موجد یہودی ہی نظر آتے ہیں، چاہے وہ اشتراکیت ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم کہتے ہیں، سوشلزم، کمیونزم یا پھر اشتراکیت، اس کی پیداوار یا اس کی طرف رجحان دلانے والے یہ بھی یہود ہی رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اشتراکیت کا جو فلسفہ تھا کہ دولت کی مالک حکومت ہوگی، اگر کوئی ایک شخص اپنی محنت سے زیادہ بھی کماتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس کی دولت پر گورنمنٹ قبضہ کر لے گی اور گورنمنٹ اپنی طرف سے تمام لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی دولت. جبکہ سب یہ کیا تھا، دراصل مساوات کی بات کی گئی تھی کہ ہم سب کو برابری کا درجہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی امیر نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے. الفاظ تو تھے بہت خوبصورت، غریبوں کو اٹریکٹ کرنے والے الفاظ تھے، لیکن ہم سب جانتے کہ کیا اتنی ایمانداری کسی میں ہے. گورنمنٹ قبضہ کرنے کی صورت میں دراصل کیا کرنا چاہتی تھی کہ خود اپنی جیب بھرتی رہے، گورنمنٹ کا فائدہ ہو اور لوگوں کی محنت کا صلہ ان کو نہ ملے، اور جو نہیں بھی محنت کر رہا ہے وہ بیٹھے بٹھائے ایک محنت کرنے والے کا سرمایہ اس کو مل جائے. تو یہ تو الٹا ناانصافی ہوئی. علامہ اقبال نے کہا تھا اس پر کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو یہ بھی ایک جبر کی انتہا تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ہی موت آپ مر گئے. انتظام، اشتراکیت، کمیونزم اور اشتراکیت، اس سب روس میں آپ نے دیکھا کہ روس کتنی بری طرح ٹکڑے ہوا اور یہ سارے نظام ختم ہو گئے، کیونکہ بھلا یہ کون سی انصاف والی بات ہوئی. اسلام جو نظام دیتا ہے وہ بہت ہی اعتدال پر مبنی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو دولت مند ہے اس سے پیسہ زبردستی چھین لیا جائے، نہیں، وہ خرچ کرے، لیکن اسلام نے اس کو یہ تعلیمات، اخلاقی تعلیمات دی ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا کیا ہے کہ یہ جو رزق ہے، یہ جو مال تمہیں ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی طرف کئی جگہ اشارہ کیا ہے، وَآتُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ جو غلام آزاد ہونا چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے آزاد ہونے کی، تو تم اپنے مال سے ان کو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. سورہ نور کی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 33 میں. اسی طرح سے ایک اور جگہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں آپ کو ہر جگہ رزقناہم، رزقکم اور رزقناکم، یہ سارے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے دیا ہے تم کو یہ رزق، ہم نے دیا ہے تم کو یہ مال. تو انسان خود مالک نہیں ہے. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے آج کا، اس میں کیا شو کیا جاتا ہے اور کس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ سرمایہ کا مالک انسان خود ہے اور وہ اپنے مال کے بارے میں آزاد ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے. تو یہاں پر یہ یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ ظلم کیا تھا، نئے نئے نظریات لاتے تھے، نئے نئے طریقے لاتے تھے، اور حلال کو حرام کر لیتے تھے اور حرام کو حلال کر لیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بنا پر بعض پاک چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئیں، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے اسی نظریے کی وجہ سے، ان کے اسی طریقہ کار کی وجہ سے. اس کے بارے میں دو یا تین آرا پائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر یا تو خود حرام کر لیا تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر حرام ہو گیا تھا. حرمنا، اس سے کیا مراد ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد جو تین آرا پائی جاتی ہیں جو مفسرین نے بتائی ہیں، کسی نے دو بتائی ہیں اور کسی نے ایک تیسری رائے بھی دی ہے، ان تینوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کہ بنی اسرائیل نے جو جرم کیے تو اس کے لیے ان کی جو سزا تیار کی گئی تھی یا ان کو جو سزا دی گئی، یہ اسی کے ذکر میں بات یہاں بیان ہو رہی ہے. تو ان کی اللہ تعالیٰ سے جو نافرمانیاں تھیں اس کی بنا پر پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی گئیں. کیسے حرام کی گئیں؟ کہ شریعت میں ہی ان کو حرام کر دیا گیا تھا. پہلا جو اوپینین ہے، پہلی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں ہی حرام کر دیا گیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے بھی اور آگے ہم پڑھیں گے، کہ بہت سارے جانور یا چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ سب حلال ہے، تو شریعت میں ہی ان کو ان چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا گیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے یا یہ چیزیں تم استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ شریعت میں یعنی اللہ کی طرف سے تو وہ چیزیں حرام نہیں تھیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کے اپنے جو علماء تھے، اہل یہود کے علماء، انہوں نے شریعت کو اتنا سخت بنا دیا، اتنی ساری چیزیں اس میں شامل کر دیں، اتنی ایکسٹریم پر چلے گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت تھی، ایک گنجائش تھی، ان وسعتوں کو، ان گنجائشوں کو ختم کر دیا، اور بہت سی چیزیں جو حلال تھیں ان کو احتیاط کے نام پر حرام کر دیا گیا لوگوں کے لیے۔ بلکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا، جو ایک رائے بتائی جاتی ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام، انہوں نے خود اپنی کچھ بیماری کی بنا پر اونٹ کا گوشت وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب ان کے علماء نے کیا کیا کہ سبھی کے لیے وہ اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، تو ایک اچھی بھلی نعمت جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے حلال تھی، خود بخود ان کے علماء نے سختی کی وجہ سے وہ حرام کر دی۔ تو یہ دوسری رائے ہوئی۔ تیسری رائے جو حرمنا کے لیے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حرمنا سے مراد ہے محروم کر دینا، محروم کر دیا، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کرتے، شریعت پر عمل کرتے تو اللہ تعالی انہیں آسانی فراہم کرتا، ان کو بہت سی نعمتیں عطا فرماتا، لیکن چونکہ انہوں نے اتنی سرکشی کا رویہ اختیار کیے رکھا، اتنی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ نے ان کو بہت سی اچھی پاکیزہ، بہت سی نفع مند نعمتوں سے محروم کر دیا۔ تو بعض لوگوں نے حرمنا کو محروم کے معنوں میں بھی لیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں آپ یاد رکھیں، تینوں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس بات پر ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہودیوں کے جرم بیان ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون، ایک جگہ بھی تفسیر ہماری چل رہی ہے، 19 پارہ ہمارا وہاں چل رہا ہے، اور وہاں پر بھی کچھ اسی قسم کا ایک موضوع آیا تھا، تو ایک خاتون نے بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو اس میں ہم لوگوں کے جرم بیان ہوتے، ہم مسلمانوں کے، اور یقین جانے کہ جتنے جرم یہ یہود نے کیے ہیں، آج مسلمان تقریباً مسلمان بہت کم لوگوں کو چھوڑ کر ان تمام چیزوں میں انوالو ہیں، اور ہیں یا نہیں ہیں، آپ خود انصاف سے کام لے کر اور اپنا احتساب کر کے ہم سوچیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہی لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے جرم کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں سے کیا کیا جرائم سرزد ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی ساری چیزیں جو یہود میں تھیں آج مسلمانوں میں آتی چلی گئیں۔ تو ان آیات پر یا ان باتوں پر ایسے ہی مت گزر جائیے۔ ہم صرف معلومات کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی تربیت اور تزکیے کے لیے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یقین جانیے، اگر کتاب پڑھ کر، ترجمہ کر کے، تفسیر جان کر بھی اگر ہمارے حالات نہیں بدلے اور ہم یہ اللہ کی راہ سے روکنے کا کام بند نہیں کریں گے، اور جو اللہ تعالی نے نعمتیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اور جو حرام کی ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر اللہ نہ کرے کہ وہی جرم جو یہود نے کیا تھا اسی کے مرتکب آج ہم مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں، پاکیزہ تھیں، ان کے لیے حرام کر دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ظلم، کئی ظلم کی تو ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے، لیکن خاص جو ان کا جرم تھا اور جو انہوں نے اپنے ہی آپ پر ظلم کیا کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اب یہاں پر مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائی گئیں، کس وجہ سے ان کو محروم کیا گیا، یا کس وجہ سے یہ شریعت ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے قد نہو منع کیا گیا تھا۔ نیز وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو سزا ملنی تھی وہ تو دنیا میں ملی بھی اور آخرت میں بھی ملے گی، کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، یعنی حق بات ان کو نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ جو سود خوری ان کے اندر پروان چڑھ چکی تھی، سود لینے کی جو عادت تھی ان کی، اس کو خاص طور سے یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، لوگوں سے سود لینا، اور جب سود لیں گے تو لازماً وہ کیا ہوگا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے میں وہ بات آ جائیں گی۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سود یہ یہود کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم تھا، جو یہ اظہار کیا گیا یہاں پر ان کے جرم کا، کہ ایک تو اللہ کے راستے سے وہ روکتے تھے اور دوسرے سود کھاتے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا، کہ ایک تو انہوں نے اللہ کی راہ سے دوسرے لوگوں کو روکا، اور دوسرا یہ بھی اس کے معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ دین کی تعلیم ہی لوگوں کو نہ دی، اور اس دین کی تعلیم نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ حلال اور حرام کے بارے میں ایک طرح سے لاپرواہ ہو گئے، کیونکہ جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل کیسے ہوگا، آپ بتائیں۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ اپنے دین کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں جاننا، کیونکہ جو ان کی عوام تھی وہ جاہل تھی، ان کی عوام دین کا علم بالکل نہیں رکھتی تھی، بس علماء ان کو جدھر لے کر جاتے یا جدھر ہانکتے ادھر ہی وہ چلے جاتے تھے۔ آنکھ بند کر کر انہوں نے اپنے علماء کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو عبادت شروع کر دی۔ اسی لیے جو عدی بن حاتم کا واقعہ ہم کو ملتا ہے نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا کہ اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ تمہارے علماء نے جو حلال قرار دے دیا تم اس کو حلال مانتے ہو، اور انہوں نے جو حرام قرار دے دیا تم اس کو حرام مانتے ہو۔ تو علماء جو کہہ دیتے بس اسی کی حد تک تھے یہ لوگ، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، خود کتاب نہیں کھولتے تھے، خود دین کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب دین کا علم لوگوں کو نہ ملا تو لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اپنے عمل سے بھی انہوں نے لوگوں کو متنفر کیا۔ دین کے پڑھانے والے ہوتے تھے لیکن عمل اتنا برا کرتے تھے کہ لوگ دین سے بھاگنے لگے۔ تو کئی ایسے طریقے تھے جس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف نہ آ سکے، تو جو عمل نہ کر سکے اس کا وبال تو آئے گا ہی۔ اب یہ علماء یہود کو اس کا حصہ ضرور ملے گا، کیونکہ ان کے علماء نے ان کو نہیں روکا تھا، ان کو گمراہی میں ڈالا تھا، لہذا قصور تو عام لوگوں کا تھا، لیکن اس کے جو مین ذمہ دار تھے وہ کون تھے؟ علماء تھے، کہ ان کی جو اکثریت جو لوگوں کو دین کے راستے سے روکتی، باطل طریقے سے جو مال کھاتے اور سود کے چکر میں جو پڑ گئے تھے، تو اصل قصوروار علماء تھے۔ اقلہم الربا، سود سے ان کو روکا گیا تھا، لیکن سود تو ان کی پہچان، ایک سمبول بن گیا ہے آج بھی اور پہلے بھی۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آج سودی نظام ہیں یہ سب کے سب یہودیوں کی دین ہیں، انہوں نے ہی اس کی شروعات کی، انہوں نے ہی سود کو پروموٹ کیا پورے معاشرے میں۔ شدید حرمت کے باوجود سودی کاروبار یہودیوں کا شیوا بن گیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو ایکسپلوائٹ کیا، لوگوں کا استحصال کیا۔ آج جتنے بھی جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ سب جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم، یہ سب کے سب یہودیوں کی دین ہیں، اور اسلام جو ہے ان تمام نظاموں کے خلاف ہے۔ جو بینک سسٹم ہے، یہ اشتراکیت ہے، یہ سرمایہ داری ہے، ان تمام چیزوں کے خلاف اسلام بات کرتا ہے، کیونکہ اس سے سوائے غریب طبقے کے استحصال کی اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے، اسلام حقوق بیان کرتا ہے اور اسلام ایک بہترین نظام دیتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انسانوں نے جو نظام بنائے ہیں، تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسانوں کے بنائے گئے نظام سب کے سب ناکارا اور ناکام ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک زمانے میں کمیونزم کا اتنا زور تھا، اتنا شور و غوغا تھا، لیکن کمیونزم اپنی موت آپ مر گیا۔ اسی طرح سے اشتراکیت، اس کی بھی موت اپنے آپ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 1981 سے 1990 کو اشتراکیت کی موت کا اشرہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی یہ 10 سال میں اشتراکیت بالکل ہی اپنی موت آپ مر گیا۔ تو سرمایہ داری اور اشتراکیت، اس کے مقابلے میں اسلام ہمیں نظام معیشت اس تعلیم پر دیتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے، انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، حقیقی دولت کا مالک تو اللہ تعالی ہے۔ جب اللہ تعالی کی دولت ہے تو پھر کیوں نہ اس کو دوسروں پر خرچ کیا جائے، ہم تو اس کے مالک ہے نہیں۔ تو سودی نظام سے ہٹ کر اسلام ایک بہترین نظام ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ ایک سودی جو بینکنگ سسٹم ہے، اسلامک بینکنگ کے بالکل اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ سودی معیشت جس کو کہ ہم کہتے ہیں، یہ یہود ہی کے دماغ کی کارستانی ہے۔ ساری دنیا میں انہوں نے سود کا ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ اس سے اگر آج لوگ نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے سود کی آیت پڑھی تھی، تو تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا کہ سود ایک لعنت ہے اور یہ سوائے غربت کے اضافے میں اور کچھ نہیں کرتا ہے، اس نے غربت میں ہی اضافہ کیا ہے۔ کیسے کیسے پوری پوری قوموں کا، پوری پوری نیشنز کا استحصال ہو رہا ہے ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اور پورے ملک، پوری نیشنز جو ہے وہ اس میں گرفتار ہے سودی کاروبار میں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ سود کھانا ان کا جرم تھا اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا، تو آج ایک انسان ہی سود کے نظام میں جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ پورے ملک۔ ہر ملک کے بارے میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پورے ملک ایک طرح سے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ ہر ملک سالانہ کروڑہا ڈالر صرف اس اصلی قرضے پر سود پے کرتا ہے، سود، اور اصلی قرضہ 100-100 سال سے ملکوں پر جیسا کا ویسی ہی ہے۔ اتنا کرپشن، اتنی ناانصافی۔ تو اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ان کے لیے پھر دردناک عذاب نہیں ہوگا جنہوں نے اس سودی نظام میں پوری دنیا کو پھنسا دیا ہے، ایک مکڑی کا جال سا بنا دیا گیا دنیا میں، اور سب، ہر کوئی اس میں انوالو ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس چیز کو ہٹانے کے لیے، یا اس چیز کو وہی لوگ ہٹا سکتے ہیں جو دین میں بھی اور دنیا میں بھی ایک طرح سے جو جینیس لوگ ہوں، جن کی معلومات، جن کا علم، جن کی تعلیم ایک طرح سے ایکسٹرا آرڈنری ہو۔ اب اگر ہمارے بچے اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے اور ہم نے اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹرز اور انجینئرز تک محدود کر دیا، تو اب دیکھیں کہ بزنس بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچے بزنس میں پڑھتے ہیں، اکنامکس میں پڑھتے ہیں، تو یہی تو بچے ہوں گے کہ جن کا دینی ذہن ہوگا، اور پھر یہ ایسا سسٹم معاشرے کو دیں گے جس کی وجہ سے سود ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی سلو پروسیس ورک ہوگا، لیکن ہمیں شروعات کرنی ہوگی آج اسے اس کی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھلا ایک ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک سود کا تعلق ہے، تو سود کو تو اللہ نے منع کیا تھا، یہودیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی کیا کرتے تھے کہ عبادت گاہوں میں بیٹھ کر سودی کاروبار کرتے تھے۔ اتنا ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ان کو باہر نکال دیا اور ان سے کہا تھا کہ یو ہیو میڈ دا ہاؤس آف گاڈ ان ٹو اے ڈین آف رابرز، کہ تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا ہے اور یہاں تم سودی کاروبار کرتے ہو بیٹھ کے۔ اب یعنی سوچے نا کہ ان کے لیے دنیا ان پر کتنی چھا گئی تھی کہ عبادت گاہوں میں بھی ان کا دل عبادت میں نہیں لگتا تھا، بلکہ عبادت گاہوں میں بیٹھ کر، سنیکوگ میں بیٹھ کر اس میں بھی وہ کاروبار ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں، ویسے اپنی تعریف تو نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی ہم مسلمان کتنے بھی گئے گزرے ہوں، لیکن الحمدللہ ان سے تو بہتر ہی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم کم از کم مسجدوں میں بیٹھ کر کاروبار نہیں کرتے۔ اب سود ان کے لیے حرام تھا، انہوں نے اسے حلال کر لیا۔ اب یہ کام ذاتی سطح تک محدود تھا ان کے زمانے میں، جیسے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ مہاجن سود لیتے تھے، پہلے بنیے سود لیتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا، مہاجن اور بنیے تو ایک طرف چلے گئے، وہ تو بہت چھوٹے موٹے پیمانے پر ہوتا تھا، اب تو بینکس آ گئے، بینکس بڑے بڑے مہاجن اور بنیے بن کر بیٹھ گئے ہیں، ایک سانپ کی طرح دولت پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں پر یہ بات مشہور تھی کرسچنز نے پہلے بھی، اے گڈ کرسچنز نیور ٹیکس انٹرسٹ، کہ ایک اچھا عیسائی کبھی بھی سود نہیں لیتا، لیکن انہوں نے اسے حلال کر لیا۔ یعنی یہودیوں نے تو حلال کیا ہی تھا، لیکن ساتھ میں عیسائیوں نے بھی حلال کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اور پھر سود کی شدید حرمت بیان کی گئی۔ آج جب ہم دنیا کا حال دیکھتے ہیں تو سود ہر طرف چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور اسلام جب سود کے خلاف بات کرتا ہے تو سب ایسے حیران ہوتے ہیں جیسے اسلام پہلی دفعہ سود کو حرام قرار دے رہا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے سود کو حرام کیا ہے، حالانکہ پچھلے 3,500 سال سے ہر آسمانی مذہب میں یہ چیز مشترک رہی ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اب عقل ان کو بتا رہی ہے۔ یہ جو آج کل ریسیشن جو چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہر ملک ممالک میں جاب چلی جا رہی ہے، لوگوں کی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز بند ہو جا رہی ہیں، تو اب عقل ان کو بتا رہی ہے، تجربہ ان کو بتا رہا ہے کہ سود نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اب وہ اس بات کو دیکھ کر آ تو رہے ہیں 0% انٹرسٹ ریٹ کی طرف، لیکن اپنے مذہب کا نام نہیں لیتے، ریلیجیسلی نہیں بتا رہے ہیں کہ حرام ہے، بلکہ لگتا ہے جیسے کہ سود کو منع سب سے پہلے اسلام ہی نے کیا، حالانکہ پہلے سے بھی منع رہا ہے۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے عوام کتنے زیادہ لا علم ہیں، اپنی دینی تعلیمات سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری شریعت کے اندر سود حرام ہے، یا اگر معلوم بھی ہے تو وہ ہو کیئر والا معاملہ ہے کہ کون ٹھیک ہے، اگر ہے تو ہے، ہمیں اس سے کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو الگ رکھو، کاروبار کو الگ رکھو۔ گفٹ ٹو گاڈ واٹ از گاڈ اینڈ گفٹ ٹو سیزر واٹ از سیزر، کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دے دو اور باقی دوسرے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو دو۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کو معیشت کے اندر، معاشرت میں، سیاست میں کیوں گھسیٹ گھسیٹ کر لاتے ہو، اور اسی کا نام سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم ہے کیا آخر؟ کہ اللہ کو عبادت کی حد تک محدود کر دو، اللہ کو چرچ کی حد تک محدود کر دو، اور باقی دنیا میں کاروبار میں اپنی مرضی کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق، معیشت کا دین سے کیا تعلق، شادی بیاہ کا دین سے کیا تعلق؟ تب آپ ہی بتائیں، دیکھیں کہ سود حرام ہے تو سود کا تعلق تو عبادت سے نہیں ہے، یہ تو تعلق ہی معاملات کا ہے، معیشت کاروبار سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نامکمل دین تھوڑی دے کر بھیجتا ہے، جب دین آتا ہے تو وہ تو پورے ہر معاملے پر محیط ہوتا ہے، پوری زندگی کے قوانین ساتھ لاتا ہے، چاہے عبادت ہو، سیاست ہو، معاملات ہو، کوئی بھی گوشہ ہو زندگی کا۔ ہم سے تو کہا گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب ان کرسچنز کی اور جیوز کی دیکھا دیکھی، کچھ مسلمان بھی اس طرح کی بات شروع کرتے ہیں، شروع کر دی ہے مسلمانوں نے، کہ دین کا آخر معاملہ سے کیا تعلق، بس اللہ اللہ کرو اور اس کے ساتھ دین کو اللہ اللہ کر کے مسجد میں بیٹھے رہو، یا پھر معاملات کو دین سے بالکل الگ کر دو، دین کو معاملات کے ساتھ ملوث مت کرو، سیاست سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹی وی پر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اخبارات میں لیٹسٹ ٹو دی ایڈیٹر آ رہے ہوتے ہیں کہ سیاست اور دین الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو اسلام اور معاشرت الگ ہو جائے، اسلام اور معیشت الگ ہو جائے، یا اسلام اور معاملات الگ ہو جائے، تو پھر تو وہ اسلام کہاں رہا، وہ تو پھر کفر ہو گیا، الحاد ہو گیا، شرک ہو گیا، نفاق ہو گیا۔ اسلام کا تو تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی اسلام کے مطابق گزرے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزرے، اگر آپ سیاست کو معاملات کو دین سے الگ کرتے ہیں تو کیا باقی بچے گا؟ اور جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جدا ہو جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہوگا۔ پھر سود کو جو اجتماعی نظام کی جو شکل دی گئی، کیونکہ ان کے بارے میں آیا ہے نا کہ وہ اخذہم الربا، کہ یہ سود لیتے تھے، تو سود کی جو اجتماعی نظام کی جب شکل دی گئی سود کو، یہ تقریباً 1600، جیسے کہ ابھی تو 20ویں صدی چل رہی ہے نا 2000، تو آج سے 400 سال پہلے 1600 میں انہوں نے بینک بنائے۔ انگلش میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، بینکنگ آن سم ون، کسی پر بھروسہ کرنا، قابل بھروسہ، آئی ایم بینکنگ آن یو، کہ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ تو انہوں نے بینک کے نام سے کچھ ادارے بنائے اور لوگوں سے کہا کہ اپنا اپنا سونا، اپنے اپنے دوسرے سیلیبل ویلیوز جو ہیں، یعنی جو چیزیں قیمتی اشیاء ہیں جس کو بیچا جا سکتا ہے، جو قیمتی ہو بازار میں بک سکتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے پاس لا کر رکھو، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ جیوز نے یہ کاروبار شروع کیا۔ اب معاشرے کا جو ایک امیر طبقہ تھا، جن کے پاس خوب مال و دولت تھی، ان کو یہ بات اچھی لگی کہ اچھا ہمارا مال ان کے پاس محفوظ رہے، ہم کو اپنے مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور وہ ایک رسید دے دیتے تھے اس کے بدلے میں۔ لوگ ان کے پاس لا کر اپنا مال ڈپازٹ کرتے تھے، اور جب لوگ ان کو اپنی چیزیں لا کر دے دیتے تو یہ رسید دیتے تھے بدلے میں، اور یہ ضمانت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ شخص اتنی دولت کا مالک ہے، اس نے ہمارے پاس اتنی دولت رکھوائی ہے۔ اب رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ رسید دے کر چیزیں خریدنے لگے، یعنی وہ جو رسید ہوتی تھی، وہ رسید ہی دراصل اس بات کی امانت تھی، ضمانت تھی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، لہٰذا پیسہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ پہلے تو کرنسی نہیں تھی نا، نوٹس تو تھے ہی نہیں، پہلے تو دینار، درہم، سکے چلتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ تو درہم اور دینار چلتے تھے پہلے۔ اب یہ درہم اور دینار کی بجائے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے درہم اور دینار لے جا کر ان لوگوں کے پاس رکھ دیے، وہ لوگ جو رسید دیتے تھے وہ رسید لا کر اب یہ لوگوں کو بتا کر چیزیں خریدی جانے لگی۔ اب رفتہ رفتہ کیا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ پیسہ رکھواتے تو ہیں ان کے پاس ڈپازٹ، لیکن زیادہ لیتے نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے۔ تب ان کی نیت بدلی اور انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنا پیسہ، اتنی چیزیں ہمارے پاس جو موجود ہیں، تو کیوں نہ اس سے دوہرا فائدہ اٹھایا جائے، کیوں نہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں، لوگوں کی دولت سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بات آ رہی ہے نا کہ اموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اور یہ باطل طریقے میں ہی آتا ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ تیسرے پارے میں جو ہم نے رہن کے تعلق سے پڑھا تھا کہ کوئی چیز رہن رکھوائی جائے تو اس صورت میں آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ سیم یہی چیز ان یہودیوں نے کی، اور یہ بینکنگ سسٹم کا انہوں نے رواج ڈالا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ ان کے پاس ڈپازٹ کرتے ہیں چیزیں، تو لا کر ڈپازٹ تو زیادہ کرتے ہیں لیکن واپس نہیں لے جاتے، تو ان کو ایک آئیڈیا سوجھا۔ تیز دماغ تو ہے ہی پہلے سے، آپ کو تو معلوم ہی ہے نا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ پلاننگ کرنے میں تو یہ لوگ بہت فار سائٹڈ ہیں، بہت فاسٹ ہیں، بہت دور تک کی پلاننگ کرنے والے ہیں لوگ، بہت تیز دماغ کے، بہت شاطر اور بہت عیار ہوتے ہیں یہودی۔ تب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور لوگ واپس کم لے جاتے ہیں، اس پیسے کو ڈپازٹ زیادہ کراتے ہیں، واپس کم لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس پیسے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو معاشرے کا جو دوسرا طبقہ تھا، کہنا چاہیے جو ضرورت مند غریب طبقہ، انہوں نے ان کو آفر دی کہ تم ہم سے قرضہ لو اور ہمارے قرضے پر تم ہم کو کچھ نہ کچھ سود پے کرنا، انٹرسٹ پے کرنا۔ اب لوگوں کو تو ضرورت تھی، لوگوں کو تو یہ اچھا بہانہ ہاتھ آیا کہ ٹھیک ہے چلو ہم کو قرضہ مل جا رہا ہے، اب مہینے میں اگر ہم کسی سے 1000 روپیہ قرض لیتے بھی ہیں مثال کے طور پر، تو ہم کو اس کو مہینے کے صرف شاید 25 روپیے دینا پڑے ایک مہینے پر، لیکن 1000 تو ہم کو مل جا رہے ہیں، ابھی ضرورت ہماری پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ جو 25 روپیہ ان کو انٹرسٹ مل رہا تھا، وہ کس کے پاس جا رہا تھا آپ بتائیں؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے وہ چیزیں ڈپازٹ رکھی ہوئی تھیں، پیسہ کسی اور کا دے کسی اور کو رہے ہیں، اور فائدہ اس سے کون اٹھا رہا ہے؟ وہ خود اٹھا رہے ہیں۔ تب یہ باطل طریقہ ہوا نہیں ہوا۔ اب دوسری طرف ان کو یہ فکر تھی کہ اگر یہ جن لوگوں نے ڈپازٹ ہمارے پاس پیسہ رکھوایا ہے، انہوں نے اگر یہ پیسہ ہم سے مانگ لیا بیچ میں، تو اب ہم ان کو کہاں سے واپس دیں گے، کیونکہ ان کا پیسہ تو ہم نے دوسروں کو دیا ہوا ہے قرضے کے طور پر۔ اب اس بات کو انشور کرانے کے لیے کہ وہ ہم سے واپس نہ مانگے جلدی پیسہ، تو ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو دینا تھا لوگوں کو، کچھ لالچ دینی تھی، تو انہوں نے مالدار لوگوں کو جو ڈپازٹ رکھے ہوئے تھے، جو لوگ پیسے اپنا، انہوں نے لوگوں کو یہ آفر دی کہ جو رقم تم نے ہمارے پاس رکھوائی ہے وہ ہمارے ہی پاس رہنے دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے. نہ صرف یہ کہ ہم بغیر کسی پیسے کے اس کی حفاظت کریں گے، بلکہ ہم تم کو اتنا بڑا فیور کر رہے ہیں کہ تمہارے پیسے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم تم کو اس جمع پونجی پر کچھ اور پیسہ بھی دیں گے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے ڈپازٹ لا کے رکھا، اور اس نے ڈپازٹ رکھا 10,000 روپیے. اب 10,000 روپیے اس نے ڈپازٹ رکھا، تو اب اس کو وہ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے پاس 10,000 روپیے ڈپازٹ رکھا ہے، تو ہم ہر مہینے تم کو اس کے اوپر 25 روپیے دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص کو اور کیا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میرا تو پیسہ میرے گھر میں رہنے پر ہو سکتا چوری بھی ہو سکتا تھا، اب اگر میں اس کو بزنس میں لگاتا تو بزنس میں نقصان بھی ہو سکتا تھا، اب جب مجھے گھر بیٹھے میرے 10,000 روپیے پر 25 روپیے مل رہے ہیں اور میرے گھر کا خرچ پورا ہو جا رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے بزنس کرنے کی؟ میں گھر بیٹھے پیسہ حاصل کرتا رہوں، میرے 10,000 کے 10,000 روپیے جمع بھی ہیں بینک میں، اور مجھے الٹا ہر مہینے 25 روپیے بھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک شخص 10,000 نہیں رکھواتا تھا، مالدار لوگ ہیں 1-1,00,000 روپیے بھی رکھواتے تھے. اب 1,00,000 روپیے پر ان کو اس حساب سے پیسے ملے. اب یہ 10,000 جس نے رکھوائے تھے، انہوں نے 10 لوگوں کو وہ رقم دی، 10 لوگوں کو قرض کے طور پر وہ رقم دی اس شخص کی، اور اس سے 10 لوگوں سے 25-25 روپیے وہ لیتے رہے. کتنے ہو گئے آپ بتائیں؟ 250 روپیز ہوئے نا. تو 250 روپیز ان کو ملے، اور اس میں سے صرف 25 ان کے پاس سے گئے. 225 روپیز کس کی جیب میں گئے؟ ان بینک والوں کی جیب میں گئے. تو اس طرح سے یہ بینکنگ سسٹم قائم ہوا. اور ایگزیکٹلی آج آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے نا، کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، کہ آپ ہمارے پاس ڈپازٹ رکھوائیں. اسکیمیں آتی رہتی ہیں، سیونگ اسکیموں کے نام سے، ہاؤسنگ اسکیموں کے نام سے، بہت ساری ایسی اسکیمیں آتی رہتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ رکھوائیے، 10 سال میں وہ 1,00,000 روپیہ 2,00,000 ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گی اس کی قیمت. اور پھر جب وہ ڈبل ہو جائے گا، جب وہ 2,00,000 ہو جائے گا، تو اس کے ہر مہینے ہم تم کو 5,000 روپیہ مہینہ دیتے رہیں گے. اب ایک شخص ہے، اب وہ کہے کہ میری آج میں 1,00,000 جمع کراتا ہوں، 5 سال بعد یا 10 سال بعد وہ 2,00,000 ہو جائیں گے، اور پھر گھر بیٹھے مجھے اس کے اوپر 5,000 روپیے مل رہے ہیں، تو مجھے کمانے کی کیا ضرورت؟ اب اس سے دیکھیں کہ نقصان کیا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا اس سے. جو یہ بینکنگ سسٹم ہے، یہ جو پیسے جمع کرانا، ڈپازٹ کروانا، یا پھر لوگوں کو قرضے دینا، ایگزیکٹلی یہی سسٹم ہے نا آج بینک کا. اور یہ نظام دیکھیں سننے میں کتنا سمپل ہے، لیکن اس کے لیے بہت دماغ چاہیے. انسان کو یہ سسٹم بنانے کے لیے کوئی جینیس ہی پرسن چاہیے جو یہ سسٹم بنا سکتا ہے. جو بہت ہی جینیس ہوگا اس نے بنایا ہوگا یہ سسٹم، عام انسان اس طرح کے جوڑ توڑ نہیں کر سکتا. جب یہ آفر انہوں نے لوگوں کو دی، تو لوگوں کو یہ آفر بہت پسند آئی کہ ہماری رقم بھی محفوظ رہے اور گھر بیٹھے ہم کو پیسہ بھی ملتا رہے. اب جو نقصان ہوا اس کا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس چیز کی ابتدا ہوئی. اب رفتہ رفتہ لوگوں نے تجارت میں پیسہ لگانا چھوڑ دیا، اور رقم ایک جگہ تھم گئی، جم گئی رقم. انہوں نے سوچا کہ کل کلا کو یہ رقم تجارت میں نقصان میں چلی جائے یا کوئی لے کر بھاگ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ 1,00,000 کی رقم اگر ہے تو وہ جمع کی جمع رہے، الٹا اس پر پیسہ بھی مل رہا ہے، فکس مل رہا ہے ہم کو، کاروبار ہم کیوں کریں پھر. تو کیا ہوا کہ سرکولیشن آف ویلتھ رک گئی، یعنی پیسے کی ایک طرح سے وہ جو کہنا چاہیے نا کہ سرکولیشن، جو پیسہ معاشرے میں رول ہوتا رہے گا، یعنی تجارت میں جو لگنا تھا وہ تجارت میں نہیں لگا، اور کنسنٹریشن آف ویلتھ شروع ہو گئی. یعنی پیسہ خرچ کرنے کی بجائے، پیسے کو تجارت میں لگانے کی بجائے، پیسے کو اور مزید تجارت میں لگا کر بڑھانے کی بجائے، کیا ہو گیا کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور الٹا دولت جمع ایک جگہ تھما دینے کی فکر شروع ہو گئی. جب کاروبار لوگوں نے لگانے کم کر دیے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں بے روزگاری بڑھ گئی، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. جب لوگوں میں بے روزگاری بڑھی، تو ان کی اپنی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوئی، وہ روٹی کپڑا اور مکان کو ترس گئے. ان کے اندر جب اتنی غربت بڑھی، تو انارکی پھیلی، چوری ڈکیتی قتل میں اضافہ ہوا، ان سیکیورٹی معاشرے کے اندر پھیلنے لگی، چوریاں بہت ہونے لگیں، قتل و غارت گری ہونے لگی۔ اب جب معاشرے کے اندر انسیکیورٹی بڑھی تو مزید اس چیز کو لوگوں نے اس بات پر مجبور کیا یا ڈھکیلا کہ اتنا پیسہ ہم کیوں اپنے گھر میں رکھیں، چوری کا خطرہ ہے، کیوں نہ بینک میں رکھ دیں تاکہ ہمارا پیسہ محفوظ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کس طرح جال پھیلا؟ آج کوئی بھی اپنے گھروں میں پیسہ رکھتا ہے۔ آپ بتائیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج پورے معاشرے کا یہی حال ہے کہ کون تجارت میں لگائے، کون محنت کرے، بہتر ہے کہ پیسہ بینک میں رکھا دو۔ گھر میں چوری ہونے کا خطرہ ہے، بینک میں رکھا دو۔ اب یہ بینک والے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے نا، کیوں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بینک میں جب ہم پیسہ رکھواتے ہیں تو ہمارے پیسے سے یہ لوگوں کو سودی قرضہ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاشرے میں یہ جال پھیلتا چلا گیا، اور آج پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور جب پھر ایسا کام ہونے لگا تو کیا ہوا کہ معاشرہ دو طبقات میں تقسیم ہو گیا۔ طبقاتی تقسیم پہلے بھی تھی یہ، لیکن پہلے اتنی نہیں تھی، اتنی خطرناک حد تک بڑھی بھی نہیں تھی۔ اب یہ بہت ان نیچرلی ہیو اور ہیو ناٹ کے چکر میں انسان پڑ گئے، اور طبقاتی تقسیم ہو گئی، ایک بہت مالدار اور ایک بہت غریب۔ جو جتنا مالدار ہے اس کو گھر بیٹھے اتنا ہی پیسہ مل رہا ہے، زیادہ اس کا ریٹرن مل رہا ہے، اور دوسری طرف غریب غربت کی انتہا یہ ہو گئی کہ ان کے پاس کھانے پینے کو سامان نہ رہا۔ ایگزیکٹلی یہ صورتحال آج ہے، اور یہ سب انٹرسٹ بیسڈ معاشرے کی پیداوار ہے، اور یہ ماڈرن بینکنگ کی ابتدا تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ آگے چل کر یہ کتنی خطرناک صورت اختیار کرے گا، یہ بینکنگ سسٹم، سودی کاروبار؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے، اسلام نے جڑ کو پکڑ لیا، جڑ سے ہی بات، یعنی اس کو وہیں سے ختم کر دیا جہاں سے پھیلنے کا خطرہ تھا، اور سودی کاروبار کو حرام قرار دے دیا گیا۔ آپ دیکھیں نا کہ بظاہر لگتا ہے کہ چلے کسان ہیں، وہ سود سے لون لے لیں، اپنا کھیتی میں لگائیں، یا لوگ ہیں ضرورت کے لیے لے لیں، لیکن کتنے بری طرح چکر میں انسان پھنستا ہے کہ جب ایک بار سودی کاروبار میں انسان پھنس جائے تو وہ اسے سوائے دیوالیہ کرنے کے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اسی سودی کاروبار کی وجہ سے۔ جیسے پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ تو یہ سودی سسٹم، یہ سودی کاروبار، اور کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا، اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا، اور یہی سیم چیز یہودیوں کے یہاں پر بھی ناجائز تھی، ان کے یہاں پر بھی حرام تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی بنا پر ان کو کافر کہا گیا، ان کو اہل کتاب نہیں کہا گیا جب عذاب کی بات آئی، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ایسے کافروں کے لیے پھر ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے لیے ایسی چیزوں سے، یعنی یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں قرآن کس سے کہانیاں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ قرآن ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں اپنی تربیت کرنے کے لیے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، کہ اگلی قومیں کس لیے تباہ اور برباد ہوئیں، اگلی قوموں پر کس وجہ سے عذاب آیا، جو قومیں گزری ہیں وہ قوموں کو کیسے ہلاک کیا جائے گا، آخرت میں کیا سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس سے بچیں کہ سود کھانا اور سود کھلانا، یعنی نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر صرف گھر بنانے کے لیے ہم سودی نظام میں پڑ جاتے ہیں، سود کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کرائے کا گھر استعمال کر لیں، لیکن سود میں انوالو ہو کر اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہ بنے۔ تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی یہاں پر دیکھ لیجیے، اب آیت آئی ہی ہے تو، کہ باطل طریقے سے مال کھانے میں کیا چیزیں آتی ہیں، تاکہ ہم پر واضح ہو جائے کہ کون سا مال باطل طریقے میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 کی روشنی میں، رشوت اور غصب کر کے مال کھانا۔ غصب معلوم ہوگا نا آپ کو، کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، کسی کی زمین پر گھر پر قبضہ کر لینا، تو رشوت اور غصب کے ذریعے سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کی روشنی میں، خیانت، یہ بھی باطل طریقے سے آتا ہے کہ خیانت کر کے کسی کا مال لے لینا، امانت میں خیانت کی جائے۔ پھر بت گری و بت فروشی، یعنی بت بنانا یا بت پر بیٹھ کر اس سے کچھ نظر و نیاز چڑھاوے لیتے رہنا یا بت بنا کر بیچنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ چوری، یہ بھی جو ہے باطل طریقے میں آ جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی باطل طریقے میں ہے۔ سورہ متففین میں اس کو بتایا گیا، آیت نمبر 13۔ پھر مال یتیم میں حق تلفی کرنا، جو ابھی سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور اتفاقی آمدنی والے تمام ذرائع، مثلا جوا وغیرہ، اسی طرح شراب کی تیاری، خرید و فروخت اور نقل و حمل کی آمدنی، وہ سب بھی ناجائز ہے. فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے تمام کاروبار، سودی کاروبار، قحبہ گیری اور زنا کی آمدنی، قسمتیں بتانے کے کاروبار یعنی جو جوتشی وغیرہ ہوتے ہیں، کسی کو مستقبل کا حال بتانا، پھر اس کے علاوہ ایسے وہ تمام ذرائع جو جھوٹ اور دھوکے اور فریب پر مبنی ہوں، اسلام کے نزدیک ناجائز اور حرام ہیں. تو اس بات کا ہم دھیان رکھیں اور سوچیں کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ اگر غلطی سے بھی اور جانے انجانے میں بھی اگر کوئی اس میں انوالو ہے تو اس سے دور رہنے کی کوشش کرے یا اس چیز کو چھوڑ دے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، جو کہ آپ کے چچا کا سود تھا اور آپ نے اس کو معاف کیا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق دے اور اس کی دست سے بھی بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تو یہ بات پھر آپ یاد رکھیں کہ کس وجہ سے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، کہ انہی کے اپنے جرائم تھے جو ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں. اور سود کے بارے میں تورات میں ان کے جو احکام تھے تو کھلم کھلا واضح احکامات یہ تھے کہ وہ سود نہیں لیں گے یا سود انہوں نے نہیں لینا چاہیے. اسی طرح سے جو چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں، ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ارض فلسطین بھی ان کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا، اسے وہ محروم کر دیے گئے تھے. 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے تھے ریگستان میں اسی بنا پر کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا. اب اس سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں، راسخون فی العلم ہیں، وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو اللہ کی حلال اور حرام کی حدود کو کراس نہیں کرتے، جو علم میں پختہ کار ہیں، ان کے لیے اجر کی بات کی گئی ہے. اور پیچھے کس بات کا ذکر کیا گیا تھا؟ عذاباً علیمہ کا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہاں کس بات کی خوشخبری دی گئی ہے؟ کہ جو ایمان بھی لائیں، عمل بھی کریں، نماز قائم کریں اور علم میں بھی پختہ کار ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنؤتیہم اجراً عظیماً، کہ ہم ان کو عنقریب بہت ہی بڑے اجر سے نوازیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، دعا کریں کہ ہمارا شمار ان میں ہو. راسخ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ راسخ کا مطلب ہے گڑ جانے والا، بہت مضبوط، بہت طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ کسی چیز کو کہیں گاڑ دینا. آپ نے یہ لفظ کہاں پڑھا تھا اور بتا سکتے ہیں؟ جی، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ راسخون فی العلم. تو کسی چیز کو فکس کر دینا اسٹرینتھ کے ساتھ، علم کے اندر گڑے ہوئے لوگ، علم کے اندر مضبوط لوگ. اس سے مراد وہ یہودی علماء ہیں جو واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر عاجزی تھی. اور اپنی کتاب پر تو وہ ایمان رکھتے ہی رکھتے تھے، ساتھ میں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول پر بھی انہوں نے ایمان لایا اور اس کتاب پر بھی وہ ایمان لائے. اور یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ عاجزی انسان کو دراصل حق کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے. اور اگر تکبر ہو کسی کے اندر تو تکبر اس کو حق سے محروم کر دیتا ہے. تو ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی. علم کے ساتھ اگر تکبر ہو تو ایسے سخت دل میں تقوی نہیں آ سکتا. جیسے کہ ایک سخت زمین پر کوئی پودا جڑ نہیں پکڑ سکتا، اسی طرح علم بھی متکبر اور اکڑے ہوئے انسانوں میں فائدہ نہیں دے سکتا. علم اکڑے ہوئے لوگوں میں جڑ نہیں پکڑ سکتا۔ علم کو اپنے دل میں اگر کوئی راسخ کرنا چاہتا ہے، راسخون فی العلم اگر کوئی بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نرمی پیدا ہو دل کے اندر، تاکہ علم راسخ ہو جائے، گڑ جائے دل کے اندر۔ ویسے آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے ذہن کے اندر پہلے کیا کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز معلومات اگر لیتے ہیں تو ایک طرح کا اسٹور ہے ہمارا ذہن۔ جیسے ہم اپنے گھر میں سامان لے کر آتے ہیں، مہینے کا راشن لے کر آتے ہیں، آپ بھی لاتے ہیں نا مہینے کا راشن، لاتی ہوں گی نا آپ بھی، آپ پہلے کیا کرتے ہیں اس راشن کو؟ آپ اسے اسٹور کرتے ہیں نا، لیکن اسٹور کرنے سے کیا وہ آپ کو فائدہ دے گا؟ خالی اسٹور کرنے سے تو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گی۔ تو بالکل یوں سمجھے کہ ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو دماغ ہے، اس میں بھی ہم نالج کو اسٹور تو کر لیتے ہیں، یہ ہمارا اسٹور ہے۔ اب اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو دل کے اندر اتارنا ضروری ہے۔ جب یہ علم دل کے اندر اتر جاتا ہے، پھر یہ علم فائدہ مند ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے جو آپ کو عالم ملیں گے، جن کے دل بہت سخت ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ علم تو بہت زیادہ ہے ان کے اندر، دماغ کے اندر انہوں نے اسٹور کر لیا علم کو، لیکن عمل میں نہیں ڈھلا، دل کے اندر نہیں اترا، تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو تکبر، علم کے ساتھ تکبر نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ تکبر کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ لہٰذا ہم کو علم کے ساتھ کبھی بھی تکبر ہمارے دلوں میں نہیں لانا چاہیے۔ تو تکبر اگر آئے گا تو پھر اس علم کا معاملہ کیا ہوگا کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن اس سے فائدہ کوئی حاصل نہ کر سکے۔ جیسے آپ نے الماری کے اندر لا کر سارا سامان رکھ دیا اور اس کو تالا لگا دیا، یا اس کی چابی کھو گئی، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو بعض اوقات علم اسی حد تک دماغ میں رہتا ہے، یعنی ایک ایکسرسائز کے طور پر رہ جاتا ہے۔ علم میں دلچسپی کا سبب تو ہوتا ہے علم حاصل کرنا، بڑے بڑے مذاکرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈسکشنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پینل پر بات چلتی ہے، کئی مضمون لکھے جاتے ہیں، لیکن اس پر اس کے ساتھ عاجزی نہیں ہوتی، اس کو استعمال میں نہیں لگایا جاتا، تو پھر ایسے ہی لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تباہ اللہ کی قسم ہو سکتی ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ تو علم کے ساتھ عاجزی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی نا کہ راسخون فی العلم، جو علم میں پختہ کار ہیں، جو ایمان والے ہیں، عبداللہ بن سلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عبداللہ بن سلام جو تھے، ان کا بھی شمار اسی میں ہوتا ہے، بہت بڑے عالم تھے وہ، راسخون فی العلم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تورات کا علم بھی ان کو حاصل تھا اور قرآن پر بھی انہوں نے عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جب ان کو معلوم ہوا تو یہ بھی فوراً وہاں چلے گئے اور کہنے لگے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور فوراً اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ تو ایسے لوگ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جن کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو راسخون فی العلم تھے، جنہوں نے علم کے ساتھ عاجزی اختیار کی۔ عبداللہ بن سلام ہیں، مریم جمیلہ، یہ بھی اسلام لائی تھی، اور محمد اسد، یہ بھی آسٹریلین جیو تھے، جرنلسٹ تھے۔ یہ راسخون فلم والے لوگ، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر، یعنی ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہم کیسے راسخون فی العلم میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے اور تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو بڑے بڑے ٹائٹلز کی خواہش اور تمنا ہو کہ ہم علامہ بن جائیں، ہم عالم بن جائیں۔ نہیں، لوگ خواہش کرتے ہیں جن کو ٹائٹلز ہی مل جاتے ہیں، بڑے بڑے اونچی اونچی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً میں وہ لا علم ہوتے ہیں۔ تو یہود کے علماء کا حال یہ تھا کہ علم حاصل تو کر لیا کرتے تھے، علم تو تھا ان کے پاس، اسٹور تو کر لیا دماغ میں اس کو، لیکن استعمال کرنے کی جو چابی تھی، یعنی اللہ کا تقوی، عاجزی، موڈسٹی اور نرمی، تو علم نے ان کے اندر نرمی نہ پیدا کی، ان کے عمل میں نہ ڈھلا وہ علم۔ اور علم جب عمل میں ڈھلتا ہے، لازماً انسان کے اندر نرمی آتی ہے، لازماً اس کے اندر اچھی صفات پروان چڑھتی ہیں، اور یہ نورانی علم، اللہ کا دیا ہوا علم، اس سے زیادہ خوبصورت علم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ یہودی علماء جنہوں نے اپنے علم پر عمل کیا تھا، علم کی وجہ سے جن کے دلوں پر عاجزی آئی تھی، جو تورات کا علم حاصل کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، ان کے دل نرم تھے۔ یہی لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک کام کیے، اور جن میں انہی کا نام آتا ہے، ابھی میں نے جن کا ذکر کیا، عبداللہ بن سلام کا۔ تو لہٰذا راسخون فی العلم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہو، عاجزی آئے۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر عاجزی اور نرمی نہیں آ رہی ہی، تو پھر اللہ سے دعا کریے، استغفار کریے، اور یہودی علماء کی طرف دیکھیے کہ جو سخت دل والے تھے تو وہ پھر حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ کر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور جن لوگوں نے ان اصولوں پر اپنی زندگی گزاری، عاجزی اختیار کی، علم کے ساتھ ان کے اندر عمل بھی تھا، تو پھر وہ کامیاب ٹھہرے۔ اور یہ جو پیچھے ہم نے بات کی تھی بینکنگ سسٹم کی، کہ دھیرے دھیرے کیا ہوا تھا یہ بینکنگ سسٹم کا، جو آج ہم بینک جس صورت میں دیکھتے ہیں، کہ جب دیکھا گیا کہ لوگ بہت زیادہ اس سے منافع حاصل کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کی نظروں میں یہ بات آ گئی، کیونکہ پہلے تو یہ پرائیویٹ کاروبار ہوتے تھے نا، لوگوں نے شروع کیا تھا یہ کام بینکنگ سسٹم۔ جب شروع شروع میں بینک رسید دے دیا کرتے تھے، بعد میں بینک سے رسید جاری کرنے کو منع کر دیا گیا، گورنمنٹ نے کام منع کر دیا، اور یہ کام گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں کر لیا، حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور گورنمنٹ رسید جاری کرنے لگی، اور گورنمنٹ رسید دینے لگی کہ یہ رسید ہے، اس کو تم پیسے کی طرح ٹریڈ کر سکتے ہو، تم جا کر اس سے جو چاہو خرید لو، حکومت کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ وہ تمہارا جو مال ہے حکومت کے پاس ڈپازٹ ہے۔ لہٰذا دھیرے دھیرے پھر یہ رسید کیا ہوا، نوٹ کی شکل اختیار کر گئی، اور اسی وقت سے کرنسی ایجاد ہوئی۔ یہ جو نوٹیں آج ہم دیکھتے ہیں، نوٹس جو پیپر کے نوٹس ہیں، تو یہ اسی بینکنگ سسٹم کی ابتدا تھی، جہاں سے جو گورنمنٹ نے جب یہ نظام اپنے ہاتھ میں لیا، تو گورنمنٹ وہ مال اپنے پاس رکھوا کر ایک رسید دے دیا کرتی تھی، اور وہ رسید دراصل قائم مقام کرنسی کی ہوتی تھی۔ پھر بعد میں وہ رسید دھیرے دھیرے ترقی کرتی کر گئی، اور آج یہ نوٹس کا سسٹم ہو گیا، تو جو سونا تھا وہ گورنمنٹ کے پاس رہنے لگا، اور یہ نوٹس لوگوں کے پاس رہنے لگے، اور بینک پھر نوٹس جاری کرنے لگے۔ ورنہ پہلے تو سکے چلا کرتے تھے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ سکے، دینار، درہم چلا کرتے تھے، یا ہر ملک کا اپنا اپنا کوئی جو بھی سکہ ہوتا ہوگا وہ سکہ چلا کرتا تھا، لیکن یہ بینکنگ سسٹم کی وجہ سے پھر یہ کرنسی آ گئی، سمجھے، نوٹس آ گئے۔ تو یہ ان کا، یہودیوں کا حال تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہود کے اس جرائم کی وجہ سے کچھ سیکھنے والا، سبق سیکھنے والا بنائے، تاکہ ہم ان جرائم سے بچے رہیں، اور اللہ کرے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں، جہاں پر بہترین اسلامی نظام ہو، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہو، اور سود سے بچا جاتا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.